أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة ميات الفاتحة مرتين. سورة الفاتحة.
إياك نعبد وإياك نستعين.
هم تجھے کو پوجھیں اور تجھے سے مدد چاہیں.
اهدنا الصراط المستقيم.
ہم کو سیدھا راستہ چلا.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا نہ ان کا جن پر غضب.
اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِينُ. ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. مدد کائے کی چاہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی. سیدھا کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم. سیدھا وہ راستہ، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان پر جن پر تیرا عذاب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. اچھا، اب ہمیں سمجھنا ہے ان آیتوں کو اپنے لیے. ہم ہر نماز میں، پانچ دن نماز میں اگر تہجد پڑھتے ہیں تو سمجھو چھ نمازوں میں ہم یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اللہ سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبدو، ہم تجھے پوچھتے ہیں. اب پوچھنے کا، اس کو اگر ہم سمجھے تو پوچھنے کا کیا مطلب؟ صرف نماز پڑھنا ہے. اب اس کے آئینے میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، کیا اللہ سے ہم کہتے ہیں، ہر نماز میں کہتے ہیں کہ ایاک نعبدو، ہم تجھے ہی پوچھتے ہیں، یعنی تیری بندگی کرتے ہیں. تو پوچھنے کا کیا مطلب؟ صرف نماز نہیں، اور پھر تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم صرف اللہ سے مدد چاہتے ہیں؟ اگر پوچھا جائے تو ہم یہ فوراً یہ کہیں گے کہ ہاں، ہم اللہ ہی کو پوچھتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن اگر اس کے آئینے میں اپنی صورت دیکھی جائے تو اس کے بالکل برعکس ہے. بندگی پوچھنے کا کیا مطلب؟ ایک انتہائی بلند ہستی کے سامنے انتہائی ذلت اختیار کرنا. انسان کے جسم میں یہ پیشانی جو ہے، یہ سب سے عزت والی جگہ ہے، یہ اللہ کے آگے ہم جھکاتے ہیں. لیکن اگر عملی لحاظ سے دیکھیں تو ہمارا اس کے برعکس، ہر چیز برعکس ہے. تو اب یہاں ہم اللہ سے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری پوجا کرتے ہیں، تو کیا ہم اللہ سے جھوٹ نہیں بول رہے؟ ہم اللہ سے جھوٹ نہیں بول رہے، بلکہ ہم اللہ سے جھوٹ نہیں بول رہے، ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ تجھے سے مدد مانگتے ہیں. تو مدد مانگنے کا کیا مطلب؟ یعنی ہم کہتے ہیں کہ تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمیں پالنے والا ہے، تو ہی عزت دینے والا ہے، ہم یہ اس طریقے سے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی بالکل اس کے الٹ ہے. تو اب ہمیں، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ہر نماز میں ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم تجھے پوچھتے ہیں، لیکن ہم اس سے نہیں پوچھتے، اس کی بندگی نہیں کرتے. بندگی وہ ہے کہ بالکل اللہ کے آگے سلنڈر کر دینا، کہ ہر کام، پوری زندگی، صبح سے شام تک، پیدائش سے موت تک، اس ہی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے بندگی. اور مدد مانگنا، یعنی اس کے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھنا، دنیا کی کسی چیز کی طرف، کسی لوگوں کی طرف ہمیں نہیں دیکھنا، ہمیں ہر جگہ اللہ ہی کی مدد چاہیے. کیوں کہ اگر ہمیں یہ یقین آ جائے کہ ایک میرا خالق ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ میرا مالک بھی ہے اور وہ مجھے رزق بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، محبت بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. اگر مجھے یہ یقین آ جائے اور اس کے تحت، اس یقین کے تحت اگر میں یہ کہوں کہ اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین تو بات صحیح ہے، لیکن اب میرا وہ یقین نہیں ہے. ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے، ہمارا کیا ہم اس یقین پر ہیں، اس یقین کے تحت ہم چل رہے ہیں؟ کیا ہم جو اللہ سے ہر وقت کہتے ہیں کہ تیری بندگی کرتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تو کیا ہم لوگوں دنیا والوں پہ نظر نہیں رکھ رہے؟ دنیا والوں سے ہمارا کوئی توقع ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اب ہر ایک کو اپنا اپنا جائزہ خود لینا ہے. کیا ہم اسی کی بندگی کر رہے ہیں؟ کہیں اپنے نفس کی تو بندگی نہیں کر رہے، کہیں اپنے رشتہ داروں کی، شوہر کی، بچوں کی، رسم رواج کی، خاندان کی، محلے والوں کی، اپنے برادری کی بندگی تو نہیں کر رہے؟ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر جس کا کہنا مانیں گے وہ اس بندگی کے خلاف ہو جائے گا جو ہم ہر وقت پانچ وقت اللہ سے کہتے ہیں. میں نے اگر اللہ کا حکم چھوڑ دیا، کہیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا، تو وہ بندگی میری بندگی نہیں ہے، وہ میرا، وہ یقین میرا اللہ پہ نہیں ہے. اس طریقے سے میں اللہ سے کوئی امید نہیں. اگر میں رشوت نہیں لیتی، میں سود نہیں کھاتی، میں حرام نہیں کھاتی، میں ملاوٹ نہیں کرتی، میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتی، میں کسی کی مال پہ نظر نہیں رکھتی، میں کسی سے حسد نہیں کرتی، میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے، میں دنیا سے کوئی محبت نہیں کر رہی، سب یہ تمام چیزیں اگر مجھ میں نہیں ہے تو بات صحیح ہے. لیکن اگر یہ کہیں نہ کہیں میرے اندر یہ چیزیں ہیں، تو پھر میں اپنے اس جو ہر روز اللہ سے کہتی ہوں اس کی میں نفی کر رہی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھی نہیں. میں سمجھوں گی جب میں اللہ سے کنیکشن کر لوں گی، اللہ کو منزل مقصود بنا لوں گی، اللہ کے سوا کسی کی طرف نہیں دیکھوں گی، صرف اللہ کی طرف دیکھوں گی. اور اللہ کی طرف دیکھنے کا کیا مطلب؟ اللہ نظر تو نہیں آ رہا. اللہ کی طرف دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ منزل مقصد زندگی میرا وہ ہے، متوجہ میں اس کی طرف ہوں، اور میں قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں. یہ ہے اصل بندگی. اگر اس بندگی کے آئینے میں ہم پورے نہیں اتر رہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں پھر کیا کہا جائے گا؟ ہمیں کہا جائے گا منافق. کیوں کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی، ہم نے دین اسلام کو اپنی مرضی سے لیا ہوا ہے. دین اسلام پہ ہم اپنی مرضی سے، اللہ کی مرضی کو جان کے نہیں کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں کر رہے، اپنی مرضی سے دین اسلام کے کر رہے ہیں، تو ہم ہیں منافق. ایک تو یہ ہو گیا. پھر ہم اللہ سے ہر وقت کہتے ہیں، ہر نماز میں کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ انگلینڈ جانے کا، امریکہ جانے کا سیدھا راستہ ہے؟ کراچی جانے کا سیدھا راستہ ہے؟ نہیں. قرآن کے مطابق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اللہ کو مقصد بنا کے، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا، یہ سیدھا راستہ ہے. تو کہ یہ سیدھا راستہ میں نے لے لیا ہے. اگر نہیں لیا تو میں ہر نماز میں اللہ سے یہ دعا مانگتی ہوں، تو کیا اللہ میری دعا سن نہیں رہا؟ اللہ سے میں کہہ رہی ہوں اے اللہ تعالیٰ تو دکھا، کیوں میری، مجھ میں طاقت نہیں ہے، مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں اس قابل نہیں ہوں. قرآن ایک عظیم کتاب ہے، تو میں ہر وقت اللہ سے کہتی ہوں، تو اگر میں اللہ سے میں کہہ رہی ہوں تو کیا اللہ میری سن نہیں رہا؟ نہیں، اللہ میری سنتا ہے، لیکن میں جس طریقے سے کہہ رہی ہوں وہ میری اللہ نہیں سنے گا، وہ اللہ تعالیٰ میری نہیں سنے گا. کیوں کہ اس کو میں نے منزل مقصود تو بنایا نہیں، زندگی کا مقصد تو اس کو پانا بنایا نہیں. قرآن کو میں نے نمونہ اپنی زندگی کو اس میں ڈھالا نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنا آئیڈیل نمونہ بنایا نہیں، تو پھر میں یہ کیسے یہ میں یہ راستہ حاصل کر سکتی ہوں؟ سب سے پہلے تو مجھے اللہ کو جاننا ہوگا، پہچاننا ہوگا اس کو، زندگی کا مقصد، کیونکہ بنایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے، دنیا کے لیے نہیں بنایا. دنیا مجھے دی ہے، اس طریقے سے استعمال کرو کہ میں تمہیں مل جاؤں اسی دنیا میں. تو اگر میں نے اللہ سے تک پہنچنا ہے تو پھر اس کا واحد راستہ قرآن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ پھر ہے کہ میں سیدھا راستہ. اور وہ ہمارا، ہم کمزور ہیں، ہم اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہدایت دینے والا ہے، تو ہی ہمیں یہ راستہ دکھانے والا ہے. لیکن یہاں ہم رٹو طوطے کی طرح ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ نہیں رہے، اپنے کو قرآن کو سمجھ نہیں رہے، اللہ کو سمجھ نہیں رہے، اللہ کو مقصد زندگی بنایا نہیں، اللہ سے کنیکشن کیا نہیں ہے. تو اب ہر وقت ہم پانچوں نماز میں یہی ایک رٹ لگا رہے ہیں. اگر ہمارا ہم مخلص ہو جائیں، اگر ہم مخلص ہو جائیں تو اللہ تک پہنچنا، اللہ کو جاننا، اللہ کے رنگ میں رنگنا زیادہ دیر نہیں لگے گی. اللہ تو کوئی بہت دور نہیں ہے، اللہ تو قریب ہی ہے. اللہ کہتا ہے میں شارق سے قریب ہوں، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہے وہ، میں نے اس کو اپنی زندگی میں نہیں لیا ہوا ہے. میں تو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئی ہوں، بس اس کا میں خمیازہ بھگت رہی ہوں. میں نے تو عقل، حالانکہ اللہ نے مجھے عقل دی ہے، مجھے علم دیا ہے، شعور دیا، لیکن اس سے میں نے کام نہیں لیا. میں خاندان والوں کو دیکھ رہی ہوں، گھر والوں کو دیکھ رہی ہوں، اس کو دیکھ رہی ہوں، میں اللہ کو نہیں دیکھ رہی، میں اپنے کو نہیں دیکھ رہی. اپنی میں نے اپنی پیدائش پہ غور نہیں کیا، اپنے پیدا ہونے پہ غور نہیں کیا، اپنے اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی کیوں دی اس مقصد کو نہیں جانا، تو میں لگی ہوئی ہوں. اگر مجھ میں یہ شوق پیدا ہو جائے، یہ میرے دل میں ایک تڑپ ہو جائے، ایک ایسا تڑپ میرا دل ہو جائے کہ میں یہ جاننا ہے اللہ کو، مجھے اللہ تک پہنچنا ہے، مجھے اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے، مجھے مکہ جانا ہے. مکہ جانا یعنی اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ تو یہاں بھی ہے، لیکن ایک شوق ہے، ظاہر ہے مکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا نام رکھا ہے تو شوق تو ہوگا جانے کا. تو لیکن اصل مقصد ہے اللہ سے ملنا، اللہ سے ملاقات. تو اس کی ایک بڑی اچھی مثال ہے جو مولانا روم نے بتائی ہے کہ انسان ہے. آگے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اب دیکھیں انعام کس پہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں، صالحین، یہ سب ہیں. اب اس زمرے میں تو ہم آتے نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دے. تو اس کے لیے اب ہمیں چاہیے ذوق، شوق، محبت، عشق. ہمیں اپنے اندر کو جگانا ہے، اللہ سے تلاش ڈھونڈنے میں لگنا ہے، اس سے کنیکشن جوڑنا ہے. اب کسی طرح میں چاہ رہی ہوں کہ میں اللہ کو جان جاؤں، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤں، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جان جاؤں، ان کے رنگ میں رنگ جاؤں، میں ان کے قدموں میں جگہ بنا لوں، میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں. جب میرے اندر یہ شوق، یہ محبت پیدا ہوگا تو اس کا ایک، ہاں ہم جیسے جو نالائق لوگ ہیں اور یہ جذبہ آ گیا تو ہمارے لیے پھر مشکل نہیں ہے. وہ کیسے؟ مولانا روم فرماتے ہیں ایک جگہ کہ ایک چوٹی تھی. اب انہوں نے مثال دی ہے چوٹی، ظاہر ہے ہماری حیثیت بھی صفت چوٹی کی ہے. اس کے اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا وہ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے. ایک چوٹی تھی، وہ چاہ رہی تھی کہ میں کسی طرح یہ کعبہ دیکھوں، لیکن چوٹی تو کعبہ میں نہیں پہنچ سکتی تھی، نہیں جا سکتی تھی، لیکن اس کا شوق تھا. وہ ہر وقت اسی تصور میں، اسی مگن میں رہتی تھی کہ کسی طریقے سے میں اللہ کا گھر دیکھوں، خانہ کعبہ دیکھوں. تو وہ جستجو میں ہر وقت لگی ہوئی تھی. تو وہ لوگوں سے اس نے سنا کہ وہاں کبوتر بھی ہوتے ہیں، اس رنگ کے ہوتے ہیں، ये कलर होता है ये, तो सब किसी ने बताने वाले ने उसको बता दिया, अब उसने अपने जहन में रख लिया। एक दिन मौसम अच्छा था, हरम के कबूतर आए और यहाँ बाग में बैठ गए, चाहे वो मर्दान का बाग है चाहे वो टर्की का बाग है, लेकिन वो बाग में बैठ गए आके। तो वो जो चूटी थी उसने देखा, उसे एकदम याद आ गया, ओ इसमें मैं देखती हूँ कि इसमें से हरम के कबूतर कौन से हैं। तो उसको नज़र आ गया वो निशानियाँ जो उसने उसने सुन रखी थी, वो मोहब्बत वो इश्क जज्बे में, तो वो कबूतर उसे नज़र आ गया। तो वो जाके चुपके से कबूतर के पाँव से चिपट गई। अब चिमट गई कबूतर, अपने खाना पीना सब करके रवाना हो गए, चले गए चले गए, तो वो पहुंच गई हरम में। अब ये क्या है, अब ये अल्लाह, ये मौलाना रूम कह रहे हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं कि हम सिद्दीकी नहीं हैं, हम शहदा नहीं हैं, हम ये तो हमें वो हमारा वो शौक़ वो जज्बा वो मोहब्बत, अगर हम इन अल्लाह वालों की सोहबत में बैठेंगे, इन सिद्दीकीन की सोहबत में बैठेंगे, सवालीन की सोहबत में बैठेंगे, इन तो इनकी बरकत से अल्लाह ताला हमें भी माफ़ कर देगा और हमें भी वो अपने दीदार नसीब कर देगा। ये है, तो अब हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला वो रास्ता में दिखा जो जिन पे तूने इनाम किया, जिनसे तू राजी हो गया। तो अल्लाह के ताला का इनाम किस पे है, सिद्दीकीन पे है, शहदा पे है, सवालहीन पे है, इन पे जो अल्लाह का रास्ता ले लेगा। अब हम इस काबिल नहीं है तो हमें कोशिश जस्तजू तो करनी चाहिए, ढूंढना तो चाहिए कि अल्लाह कहाँ रहता है, कहाँ किस जगह रहता है, रसूल पाक सल्लम कहाँ हैं, किस जगह हैं, उन्होंने क्या किया, कैसी ज़िंदगी गुजारी, वो सब हमारे सामने सब मालूम, जब हमें मालूमात हो जाएंगी तो हम उन लोगों के साथ जुड़ जाएंगे जो जो अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं। फिर हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें उनमें ना शामिल करना, गैर मकदूब, ये कौन है, ये यहूदी। तमाम बनी इसराइल जो है वो यकूब अलैहिस्सलाम की से 144,000 पैगंबर इनके पास आए, किताबें आईं, लेकिन ये लोग इतने नाफरमान कि इन्होंने अपने पैगंबरों को शहीद भी किया और इन्होंने किताबों में रद्दोबदल भी कर दिया, और अल्लाह ताला ने सारे अंबिया इन्हें मिलाए, खूब इनको अल्लाह ताला ने, जैसे इस वक्त उम्मत मुस्लिमा अल्लाह के यहाँ मकबूल, इसी तरह बनी इसराइल थी, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी में, तो हर वक्त अल्लाह की नाफरमानी में रहे, तो अल्लाह ताला ने उन पर गैर मखदूम अलैह का ठप्पा लगा दिया। अब वो माफ़ी के काबिल नहीं है, जब तक वो मुसलमान ना हो जाए और जब तक वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी ना करने लगे, अब उनकी वो यहूदियत की ना किताबें काम की हैं ना उनके पैगंबर उनकी वो उन पैगंबरों का कुछ सुना जाएगा, ये याद रखें। इसी तरह वलदवालिन बने ईसाई, क्योंकि वो गुमराह हो गए, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा और उनकी माँ को अल्लाह की कमेटी का मेंबर और ये सब शामिल कर, गुमराह हो गए। तो अब हमें देखना है, अब इसकी उसमें हमें देखना है कि कहीं हम यहूदियों के नक्शे कदम पर तो नहीं चल रहे। अगर सच्ची बात माने तो इस वक्त हम बैन ही यहूदियों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हमें हमने रसूल पाक सल्लम हमें याद है, ज़बानी याद नहीं, अमल के लिहाज से वो कुरान लाए, क्या हमने उस कुरान को लिया हुआ है? ईसाइयों की तरह क्या हम ये पीरों फकीरों ये इन लोगों के पास नहीं जा रहे, अपनी दुनिया हासिल करने के लिए उनके पास नहीं जा रहे? तो अब अगर ये जो सूरह फातिहा है और ये कुरान का मगज़ है, लेकिन सूरह फातिहा का मगज़ ये तीन आयतें हैं, इन तीन आयतों पे अगर किसी ने समझ लिया, जान लिया और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, तो वो تمام قرآن پہ اس نے عمل کر لیا. اب اس کی تفصیلات قرآن میں آئیں گی, آگے آئیں گی, کیونکہ یہاں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ لوگ, وہ راستہ جو اللہ صدیقین کا ہے, شہدا کا ہے, صالحین کا ہے, وہ لوگ, وہ راستہ ہم مانگ رہے ہیں. تو آگے قرآن میں اس کی تفصیلات آگے قرآن میں آئیں گی, لیکن یہ پوری سورہ فاتحہ قرآن کا مغز ہے, اور یہ تین آیتیں سورہ فاتحہ کی مغز ہیں. ان کو اگر ہم نے جان لیا, اس کی گہرائی میں گئے, اور اس کے مطابق ہم نے عمل شروع کر دیا, اپنی زندگی کو بدلنا شروع کر دیا, اور ہم نے صرف اللہ کی بندگی کے علاوہ اور سب کی بندگی بند کر دی, ہم نے صرف اللہ کے علاوہ اور کسی سے مدد مانگنی بند کر دیا, ہم صرف شہداء اور صدیقین کے یہ راستے کو دیکھتے رہے, انہیں کی صحبت کو اختیار کرتے رہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقدوم علیہ کی فہرست میں شامل نہیں کرے گا, اور والدین کی فہرست میں شامل نہیں کرے گا. اور اگر نہیں تو زبانیں نہیں ہوگا, زبانیں سے بات نہیں بنے گی, عمل کے لحاظ سے, عمل سے زندگی بنتی ہے. اگر ہمارا عمل اور ہماری نیت وہ نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں, تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم دوزخ کے اس گڑے سے بچ سکے. اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم نقطوں کو سمجھے اور اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.